اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل, بڑی عزت اور اکرام کے لائق ایمانی بھائیو, بزرگو, عزیزو اور دوستو, ایک بہت ہی اہم سلسلہ ہمارے پاس جمعہ میں چل رہا ہے, وہ عقائد کو سمجھنے اور سمجھانے کا. اس لیے کہ اگر عقائد اچھی طرح سمجھ میں آ گئے تو انسان بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے, بہت ہمت والا, قوت والا, سکون والا, اور شیطان سے لڑنے کے قابل, حالات کا مقابلہ کرنے کی لیاقت اس میں آ جاتی ہے, اور گمراہی کے راستوں سے بچنے کی بنیادی صلاحیت اس میں آتی ہے. اس لیے یہ عقائد کا مسئلہ بہت اہم ہے, عقائد کو گہرائی سے سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ چیزوں کو منتخب فرمایا ہے کہ میرے بندو فلاں فلاں باتیں ضرور اچھی طرح سمجھ کر دل میں پوری زندگی بھر بٹھا کے رکھو, تو اللہ نے اگر چنا ہے تو کتنی اہم چیز ہے, وہ پوری زندگی کو کنٹرول کرنے والی چیزیں ہیں. اس لیے اللہ نے ان پر ایمان کو لازم کر دیا, اور پوری قوت کے ساتھ اس کا تذکرہ قرآن میں اور تمام انبیاء کے کلام میں موجود ہے. تو ان عقائد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج عقائد کے سلسلے کی آخری چیز وہ ہے تقدیر پر ایمان. باقی چیزوں پہ گفتگو ہو چکی ہے, تقدیر پر ایمان. ابھی آیت شریفہ پڑھی گئی کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک خاص اندازے کے مطابق, منصوبے کے مطابق. تقدیر کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے سادے الفاظ میں تقدیر کو ماننے کا مطلب ہے دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اور دنیا میں جو کچھ اب ہو رہا ہے اور دنیا میں جو کچھ آئندہ ہوگا, یہ سب کا سب اللہ کے پہلے سے جو علم ہے اس میں ہے. یہ پہلے سے چیزیں بعد میں ہو رہی ہیں, پہلے سے اللہ کے علم میں سب چیزیں موجود ہیں. اور اللہ کا جو ازلی فیصلہ ہے کائنات کی شروعات میں اللہ نے جو فیصلے کر دیے, اسی کے مطابق ہو رہا ہے سب. جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, سب اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے. جیسے انجینئر لوگ کرتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ بنانے سے پہلے, کمپلیکس بنانے سے پہلے تمام تفصیلات پر غور کر لیتے ہیں کہ کون سی اس میں کتنی چیزیں ہوں گی, کون سی چیز کہاں ہوں گی, کس چیز کا رقبہ کتنا ہوگا, کس میں کتنا جو ہے لوہا لگایا جائے گا, کیا کیا سہولتیں اس میں رکھی جائیں گی. پوری تفصیلات پر غور کر کے ایک نقشہ بھی بنا لیتے. اور آج کل تو نقشہ بنانے میں کتنی ترقی ہوئی ہے, کوئی بلڈنگ جو ہے بننے سے پہلے ہی آپ اس کو کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے ہر کمرے کو دیکھ سکتے ہیں حالانکہ وہ بنی ہوئی نہیں ہے, اس کی ہر کھڑکی کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے ہر زاویے کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب انسان اتنا سوچ سکتا ہے تو انسان کا مالک کیا نہیں کر سکتا. تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے منصوبہ بنایا, پھر خالق کائنات نے تمام اصول مقرر کیے, قواعد مقرر کیے, جتنی اہم تفصیلات تھیں وہ سب اللہ نے طے کر دی اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا. اب اسی کے مطابق سارے کے سارے واقعات ہو رہے, کس کی زندگی کس انداز کی ہوگی, موت کب آئے گی, امیری کب کب آئے گی, کس کو آئے گی, غریبی کب آئے گی, تنگی کب آئے گی, کامیابی کس کو کب کب ملنے والی ہے, ناکامی کس کو کب ملنے والی ہے, کیا کیا تکلیف کب آنے والی ہے, اور کون سی راحت اور مسرت کب دینا ہے کب، وہ سب کچھ طے شدہ ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تقدیر پر ایمان کے بغیر مومن نہیں ہے. فرمایا اس کے اچھے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے برے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور تم کو اس بات کا یقین ہو کہ ما اصابک لم یکن لیخطئ، کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ واقعہ ہوا، جو کچھ تم کو ملا تمہاری زندگی میں، جو کچھ ہوا وہ تم سے ہٹنے والا نہیں تھا، مس ہونے والا، کراس کر کے نکلنے والا نہیں تھا، اس سے تم بچ نہیں سکتے تھے، وہ تم سے بچ کے نکل نہیں سکتا تھا. جو کچھ تم کو پہنچا ہے وہ ہٹنے والا نہیں تھا، اور جو کچھ تم سے ہٹ گیا ہے، جو کچھ تم کو نہیں ملا ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہونے والا تھا ہی نہیں، وہ چیز تم کو ٹچ کرنے والی تھی ہی نہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، آپ جو ہے نوجوان تھے، حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، علمی ذوق تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، تو حضور نے کئی اہم باتیں اس میں بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم یہ بات جان لو کہ اگر دنیا کے تمام گروہ متفق ہو جائیں، پورے فرقوں والے، مذاہب والے، یا پورے جماعتیں، گروپس دنیا میں ہیں، وہ سب کے سب متفق ہو جائیں کہ تم کو فلاں فائدہ پہنچانا ہے، سب مل کے طے کر لیں گے تم کو فلاں فائدہ پہنچانا ہے، تو فرمایا وہ ہرگز تم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہاں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی پہنچا سکتے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی فائدہ پہنچا سکتے. اور فرمایا اگر سب کے سب متفق ہو جائیں کہ تم کو کوئی نقصان پہنچا دیں، فلاں تمہارے ساتھ برائی کریں، کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، وہ سب مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہی نقصان جو پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. ایسے ہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت پا چکے ہیں، اس کو طے کر کے اس کی طرف سے فارغ ہو گئے، ہو گئی وہ چیز. اس میں سے ایک چیز ہے عمر، کس کی کیا عمر ہوگی طے کر چکے ہیں فارغ. رزق کے بارے میں کس کو کتنی روزی دینا ہے، کس کو کتنی، رزق میں سب آتا ہے، جو رزق یرزق کے معنی دینا، تو پیسہ دینا ہی نہیں آتا اس میں، اس میں صحت بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، راحت بھی آتی ہے، سکون بھی آتا ہے، سب چیزیں آتی ہیں. جو عطا دین، کس کو کیا کیا دینا ہے، یہ لکھ کے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکے. اور عمل سے بھی، کون کیا عمل کرے گا، اس سے بھی اللہ فارغ ہو چکے ہیں. اور کس کو کہاں پر دفن ہونا ہے، یہ بھی طے کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اور پھر اٹھنے کے بعد، وہاں قیامت میں جانے کے بعد کس کا کیا انجام ہونا ہے، کون خوش قسمت ہے، کون بد قسمت ہے، وہ بھی سب طے ہو چکا ہے. امام احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک لسٹ کھولی، نے ہاتھ میں کوئی لسٹ نہیں تھی، مگر پہلے جو کھاتے لکھتے تھے دکاندار وغیرہ بھی، تو وہ کاغذ اس طرح لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اس طرح کھولنے کا سسٹم نہیں تھا، اس طرح لپیٹا ہوا. تو حضور نے سب کھولا، لا کے سب کے سامنے، تھا کچھ نہیں مگر جس طرح کوئی چیز چیز کھول رہے. فرمایا اس میں پورے جنتیوں کے یہ سب نام ہیں، اور نیچے اللہ نے ٹوٹل کر دیا ہے، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، بلکہ اس کو پھینک دیے بعد. پھر اس کے بعد دوسری، اس میں پورے دوزخیوں کے نام لکھے جا چکے ہیں، نیچے ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے، یہ معاملہ طے ہو گیا، بلکہ اس کو بھی پھینک دیا. یہ جو تقدیر ہے، اس پر ایمان لانے پہ بڑا زور ہے. یہ عقیدہ بھی ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، تقدیر کا، قسمت کا، نصیبے کا، یہ بھی دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب میں ہے یہ تقدیر کو ماننا. البتہ دوسروں میں غیر واضح ہے, الٹ اپ باتیں ہیں بغیر قسم کی, کنفیوز کرنے والی بہت مختصر بات ہے. لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پوری تفصیل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس مسئلے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی یہ کیوں بتایا گیا ہے, اس کی مصلحت کیا ہے, حکمت کیا ہے, سب کچھ آپ نے واضح فرمایا. اور ایک اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے اپنی زندگی میں, اتنی تلقین کی ہے, اتنی تلقین کی ہے حضور نے تقدیر پر ایمان کی کہ سننے والوں کے دلوں میں بات اچھی طرح پیوست ہو گئی, اتنا حضور اس کو بولتے تھے. اور پریکٹیکلی کیا ہوا ان لوگوں کی زندگی عملی حیثیت سے, یہ عقیدہ حضور نے اتنا اتار دیا کہ سب کے اندر ایک صبر کی کیفیت پریکٹیکلی آ گئی, جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, ہمارے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. جب مدینے میں مصیبتیں آ رہی تھیں, فاقے چل رہے تھے, ایک کے بعد ایک حملے ہو رہے تھے, جینا دوبھر تھا, تو منافق لوگ جو ہے گفتگو میں صحابہ کو کنفیوز کرتے تھے, دیکھو ان کے آنے کے بعد سے یہ مصیبت آ رہی ہے, یہ مصیبت آ رہی, پرسوں فلاں جنگ ہوئی, پھر اب یہ جنگ ہونے والی ہے, یہ فاقے, یہ کیا ہے صاحب, یہ اتنی سب مصیبتیں آ رہی. تو آرام سے صحابہ کیا بولتے تھے, ہمارے اللہ نے جو لکھا ہے وہی, اس سے ہٹ کے کچھ ہم کو چیز ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ اللہ کوئی غیر نہیں ہے, وہ ہمارے آقا ہے, پورا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے ہیں, وہ کوئی غیر نہیں, آرام سے بولتے تھے. تو پریکٹیکلی اس تقدیر پر ایمان کا نتیجہ یہ ہوا صحابہ کی زندگی میں, صبر بہت آ گیا اور شکر بہت آ گیا, جب ہر چیز اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہیں تو شکر کرنے والے بن گئے, استقلال آ گیا, ثابت قدمی آ گئی کہ بھائی ہم کو اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے, باقی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں, وہ تو اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, مومن کو بس اللہ کے احکام دیکھنا ہے, باقی آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے سردرد ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ کا نظام ہے. تو ثابت قدمی بہت آتی ہے, مجھے کیا کرنا ہے اس پہ نظر ٹکی ہوئی رہتی ہے. تو اس سے صحابہ میں پریکٹیکلی جو رزلٹ آیا کہ دنیا کے مصائب میں تسلی, بے چینی نہیں تسلی, تشفی کی کیفیت. اور قرآن نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے, کلیئر کیا ہے کہ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے اس کی فلاسفی سمجھنا اہم نہیں ہے, اس کا راز کیا ہے, اس کی اصل تشریح کیا ہے, اس کی گہرائی کیا ہے, اس کی فلاسفی وہ اصل نہیں ہے, اس کی اخلاقی اہمیت اصل ہے. قرآن نے واضح کیا اس سے تمہارے کیریکٹر پہ جو اثر ہونا ہے اس کے لیے ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں, کوئی گہری بحث کرتے بیٹھو تم لوگ, سر پھوڑی کرتے بیٹھو اس لیے نہیں بتا رہے ہم تم, یہ اندر یہ راز کیا ہے پوری طرح تم حل کرنے کے لیے بحثیں کرو اس لیے نہیں ہم بتا رہے ہیں. یہ عقیدہ رکھنے سے تم کو بہت فائدہ ہوگا, زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا, اس لیے ہم بتا رہے ہیں. اس کو اللہ نے واضح کیا قرآن پاک میں. اب انسانوں کی حالت یہ ہے, مٹی کا بنا ہوا انسان ہے, کمزور ہے, تھوڑے دل والا ہے. تو انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی معاملے میں اپنی چھوٹی سی حقیر سی جو محنت ہوئی ہے, کوشش ہوئی ہے, جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو فخر کرنے لگتا ہے, میں ایسا کرا, میں ایسا پلاننگ کرا, میں ایسا محنت کیا, ایسا فلاں موقع پہ میں ہوشیاری کیا. تو تھوڑی سی دنیا کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے, مگر یہ تھوڑی سی اپنی کوشش کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو فخر کرنے لگتا ہے, غرور کرنے لگتا ہے, میں نے فلاں موقع پہ صحیح فیصلہ کیا, یہ کیا وہ کیا, فخر غرور کرنے لگتا ہے, اتراتا ہے. اور اگر بعض وقت ذرا سی ناکامی ہو گئی اپنے خوابوں میں, اپنے منصوبوں میں ذرا جھٹکا لگ گیا, ناکامی ہو گئی, तो एकदम दिल टूट जाता, नहीं हो सकता भाई मेरे से नहीं हो सकता, लोग ऐसे है, जमाना ऐसा है, जरा झटका लगती मायूसी, हिम्मत हार जाता। ये क्यों होता है? जब आदमी के दिल में ये होता है कि मेरे काम का जो नतीजा सामने आया, फेल तो भी हुए पास तो भी हुए, मैंने काम जो किया उसके बाद जो रिजल्ट आया है ये मेरे ही काम का नतीजा है, समझ रहा, जो भी रिजल्ट आया है पूरा मुकम्मल 100% मेरे ही काम का नतीजा है, पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, समझ रहा है, या पूरा किया धरा मेरा ही है, समझ रहा है लाजिमन। इस वजह से कामयाबी हो रही तो मगरूर हो रहा है, नाकामी हो रही तो मलूल हो रहा है। दीर का अकीदा देके बताया गया है कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा नहीं है, असल ताकत करने वाली दूसरी है। अब यूरोप में इतने पागलखाने, हमारे हैदराबाद जैसे शहर में तो हजारों पागलखाने रहते, इसलिए कि वहां के लोग जरा भी कारोबार में कुछ गलती हो गई और कारोबार फेल हो गया, इतना महसूस करते हैं कि खुदकुशी कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। वहां अल्लाह के अमल पे बिल्कुल नजर ही नहीं है, वो मुकम्मल अपने ही को जिम्मेदार समझ के दुख से पागल हो जाते हैं या तकब्बुर करने लगता है इंसान। अब ये जो दो कैफियतें हुए हैं ना, इतराने की कैफियत, फखर करने की कैफियत, या इसके अपोजिट में मायूस हो जाने की कैफियत, दिल टूट जाने की कैफियत, ये चीज ऐसी है कि चाहे वो एक फर्द की लाइफ हो या पूरी कौम है, उसके अंदर जो संजीदगी रहना चाहिए, जो मुस्तकिल मिजाज ही रहना चाहिए कि आदमी बस अपना मकसद सामने रखकर, अपना नक्शा सामने रख के काम करता चला जाए, और जो जमने की सलाहियत है वो जौहर जो है इससे बर्बाद हो जाता है। एकदम मायूस हो रहा आदमी, एकदम इतरा रहा है आदमी, ऐसा इंसान साबित कदमी उसके अंदर से खत्म हो जाती, हालात के धक्कों का बहुत असर लेता है। तो इंसान को एक ऐसे अकीदे की जरूरत है, अल्लाह जानते हैं इंसान में क्या कमजोरी है, तो उसको ये राज बताना जरूरी था कि ये मुस्तकिल मिजाज से अपने मंसूबों पे लगा रहे, इसके लिए अल्लाह ने ये अकीदा, उसकी जरूरत थी इंसान की कि फखर और मसरत को भी कंट्रोल कर सके, और जब हसरत का मौका आए, अफसोस का मौका आए, गम का मौका आए, तो भी कोई एक अकीदा, कोई सच्चाई इसका कमर को संभाल सके, इसकी मदद, इसकी सोच में कोई मदद देने वाला अकीदा हो, इसकी हिम्मत को जमाने वाला कोई अकीदा हो, इसलिए अल्लाह ने ये राज बताया। तो इसकी पूरी वजाहत सूरह हदीद में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अन्फुसिकुम, जो भी मुसीबत आती है मुल्क में, दुनिया में, और खुद तुम्हारी अपनी जिंदगियों में, जो भी हालत आती है, खुशी की हो, गमी की हो, कामयाबी की हो, नाकामी की हो, परेशानी की हो, जो भी हालत तुम तक आती है, नहीं है कोई ऐसी मुसीबत, इल्ला फी किताबिन, लेकिन पहले से वो एक कंप्यूटर में है, पहले से अल्लाह की एक किताब में, मिन कबल अन नबराहा, इसको, उस चीज को, उस वाक्य को, उस चीज को वजूद में लाने से पहले ही वो रिकॉर्ड में, किताब में है। इन ज़ालिका अलल्लाही यसीर, और ये बात अल्लाह पे बहुत आसान है, आने वाले हमेशा के वाकयात को पहले से जानना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, उसका इल्म बहुत बड़ा है, उसको रिकॉर्ड करके रखना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और आगे बता रहे हम ये क्यों बता रहे हैं ये राज तुमको, जो कुछ हो रहा है पहले से लिखा हुआ है, कामयाबी हो या नाकामी हो, खुशी हो या गम हो, क्यों हम बता रहे हैं, लिकैला तासौ अलामा फातकुम, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई तुम पा नहीं सके, जो खुशी तुम पा नहीं सके, जो तरक्की तुम नहीं पा सके, जो चीज तुम्हारे हाथ से मिस हो गई, उस पर तुम अफसोस मत करो, इसलिए हम बता रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लिखा हुआ था पहले से, इसलिए जो चीज मिस हो गई उस पर तुम अफसोस ना करो, इसके लिए हम ये राज तुमको बता रहे हैं। वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो अल्लाह ने तुमको दिया है उस पर तुम इतराओ नहीं, इसलिए कि वो लिखी हुई थी, तुम्हारी कोशिश से नहीं मिली, वो लिखी हुई थी, इसलिए अल्लाह ने देना लिखा हुआ था, इसलिए तुमको ये इज्जत मिली। अब इतराने का क्या है, پہلے سے طے شدہ چیز ہو گئی تو تم کیا اترا رہے ہو اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ خود تقدیر کا فائدہ کیا ہے بتا رہے ہیں، ہم اس لیے تم کو اپنا ایک راز بتا رہے ہیں یہ، تاکہ کبھی کوئی چیز تم سے چھوٹ گئی تو افسوس مت کرو، اس لیے کہ وہ چھوٹنا طے تھا. اب کبھی کوئی چیز مل گئی تو اتراؤ میں نہیں، اپنا کارنامہ مت سمجھو، اس لیے کہ وہ لکھا ہوا تھا، وہ ہونا ہے ملنا. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں ہر اترانے والے کو، ہر فخر کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ خرابی نکالنے کے لیے بتایا گیا، تکبر کرنا، اترانا، اللہ کی لکھی ہوئی چیز تم کو ملی. اور ایک اس میں ادب ہے، اچھائی برائی جو کچھ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر جب برے واقعات ہو تو اللہ کرے بول کے نہیں بولنا، ایک ادب ہے. اللہ تیرے کو بیمار کرے، اللہ میرے کو بیمار کرے نہیں بولنا، اللہ تیرے کو فیل کرے، اللہ میرے کو فیل کرے نہیں بولنا. حالانکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، مگر بولنے کا ادب. اس میں دیکھو جو چیز مس ہو گئی اس کو کیسا بول رہے اللہ تعالیٰ، لکیلا تاسو علامہ فاتکم، جو چیز تم سے چھوٹ گئی اس پہ افسوس مت کرو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جو چیز تم کو نہیں دی اس پہ افسوس مت کرو، یہ الفاظ نہیں بول رہے. جہاں چیز نہ دینے کی بات آئی، جہاں محروم ہونے کی بات آئی، اس کو اپنی طرف مانوس نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ نے نہیں دی اس پہ افسوس مت کرو، ایسا نہیں بول رہے. جو چیز تم کو نہیں ملی اس پہ افسوس مت کرو، کیوں؟ بولنے کا ادب یہ ہے، طریقہ ہے. اور اس کے بعد جو خوشی کی چیز ہے اس کو کیا بول رہے ہیں؟ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ نے تم کو جو چیز دی ہے اس پہ اعتراض مت. جو ملی ہے اس کو تو اللہ نے دی بول رہے ہیں، اور جو چیز نہیں ملی ہے اس کو اللہ نے نہیں دی نہیں بول رہے ہیں. جو چیز تم کو نہیں ملی ہو، یہ ادب ہے، بندگی ہے. یہ باریک باریک چیزیں اسلام میں ملتی ہے. دوسری قوموں میں جیسا بولا گور پھلاتے رہتے اللہ کو، بھگوان کو، شکایتیں کرتے، اس سے ناراض ہوتے، اس سے ناٹکاں کرتے، کیا کیا کرتے رہتے. ہمارے پاس ہر حال میں اللہ کا ادب ہے، احترام ہے. بہت بات بہت بیلنسنگ کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام نقصان دینے والا اللہ کا نام ہے، فائدہ دینے والا اللہ کا نام ہے، النافع فائدہ دینے والا، الضار نقصان دینے والا. ایسے ہی ذلت دینے والا اللہ کا نام ہے، المذل عزت دینے والا اللہ کا نام ہے. مگر شریعت میں ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ کبھی بھی دعا کرتے وقت جہاں نقصان کی بات ہے وہاں ایک بولنا جائز نہیں ہے، جہاں فائدے کی بات ہے وہاں اللہ کا ایک نام بولنا جائز ہے. اے رحم کرنے والے، یا رحمان اللہ کو بول سکتے ہیں، یا کریم. لیکن جہاں نقصان دینے کی بات آئی ہے تو وہاں یا زارو بولنا جائز نہیں، اے نقصان دینے والے بولنا جائز نہیں. وہاں دو باتیں ایک ساتھ، یا نافع ہو یا زارو، یا نقصان اور فائدہ دینے والے، وہاں ایسا بولنا پڑے. اے عزت اور ذلت کے دینے والے ایسے مخاطب کریں گے، اے ذلت کے دینے والے ایسے مخاطب نہیں کریں گے، ادب کے خلاف. جیسے فرعون کے دربار میں فرعون نے جب پوچھا حضرت نمرود کے دربار میں کہ تیرا اللہ کون ہے، پوچھا اس نے، تو انہوں نے پوری اللہ جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، جس نے پیدا کر کیا، جس نے سب بولے. لیکن جہاں بیماری آئی تو وہاں کیا بولتے ہیں حضرت ابراہیم؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوا تو اس نے شفا دی. بولے میں کب بیمار ہوا؟ وہی بیمار کیا نا، لیکن بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. جب میں بیمار ہوا تو وہ شفا دیتا ہے. تو یہ ادب یہ ہے. ماننا تو ہے کہ ہر نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر ہر بری چیز کی نسبت اپنی طرف کرنا، اللہ کی طرف نہیں کرنا. تو اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوا صحابہ کی زندگی میں؟ کہ عین کامیابی کے موقع پر بڑی فتح ملتی تھی، جب لوگ جوش میں آنے کا، جلوس نکالنے کا وقت ہوتا تھا، اترانے کا وقت ہوتا تھا، ڈنکا پیٹنے کا وقت ہوتا تھا، صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ بالکل اللہ کے سامنے سر جھکا ہو جاتا تھا، ایک دم کامیابی کے موقع پر. مکہ فتح ہوا، 10 سال کی کشمکش کے بعد مکے والوں نے ہر طرح سے حضور کو اور صحابہ کو زمین سے نشت و نابود کرنے کی پوری تدبیریں چل لی، اس کے باوجود پوری طرح ناکام ہو گئے. اب جو ہے حضور کی فوج مکے میں داخل ہو رہی ہے، تو یہ تو سینہ تاننے کا وقت تھا، یہ تو نعرے لگانے کا وقت تھا، یہ تو انتقام بدلے کے نعرے لگانے کا وقت تھا. لیکن ایسی عاجزی حضور پہ طاری تھی کہ سر جھکا ہوا جھکتے 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 اونٹ کا جو کوہان ہے اس سے جا کے سر لگ گیا تھا. کیوں؟ یقین تھا میں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. یہ کامیابی زبان پہ بھی الفاظ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ, ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں. نصر وعدہ, اپنے وعدے کو اس نے پورا, نصر عبدہ, اپنے بندے کو اس نے مدد کی, اپنا وعدہ اس نے پورا کیا, اور سارے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دی. حالانکہ اتنی تدبیریں کیے, اتنی جنگ کیے, اتنے ساتھی قربان ہوئے, اتنے فاقے, لیکن یہ نہیں بول رہے کہ میں کیا, یہ بول رہے ہیں کہ اللہ نے کیا. ایسی ہوشیاری کی حضور نے کہ ہر صحابی سے فرمایا مکے کی فتح کے موقع پر, سب اپنا اپنا چولہا الگ جلاؤ. مکہ کل فتح ہوا ہے, رات میں سب اپنا اپنا چولہا, ایک آدمی کا چولہا الگ بناؤ, ہر آدمی اپنا چولہا الگ سلگاؤ. اب عربوں کا دستور یہ تھا کہ 10 فوجیوں میں ایک چولہا جلانے کا سسٹم تھا ان کا. اب یہ 10,000 نے الگ الگ چولہا جلایا, تو مکے کے سردار جب رات میں تحقیق کرنے کے لیے آئے کہ ان کی فوج کتنی ہے, آگے وہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے دیکھا تو 10,000 چولہے جل رہے ہیں. تو انہوں نے عرب کے دستور کے حساب سے فوراً اندازہ لگایا 1,00,000 فوج ہے, حالانکہ 10,000 فوجی تھی. بڑی تدبیریں حضور نے کی, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, سب اسی نے کیا, سب اسی نے کیا, سب اسی نے کیا. ایسے ہی جب ایک دم ناکامی کے حالات آ جاتے تھے, شکست ہو جاتی تھی, حضور زخمی ہو گئے احد میں, 70 صحابہ شہید ہو گئے, تو جب ایک دم مشکل حالات آتے تھے ناکامی کے, تو ان کے دل مایوس نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی مالی اعتبار سے بیچارگی, پورے محلے میں فاقہ چل رہا, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. سیاسی طور پہ مصیبتیں آ رہی ہیں, عزیزوں کی جدائی ہو رہی ہے, جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا, باپ شہید ہو گیا, گھر کے لوگ مر گئے, کٹ گئے, یا عام دنوں میں گھروں کے اندر جو عزیزوں کا انتقال ہو گیا, ایسی کسی بھی چیز سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے تھے. اور کبھی حالات ایسا آ گئے کہ خطرناک قدم اٹھانا ہے, اٹھائیں گے تو موت یقینی نظر آ رہی ہے, اکیلے فوج میں گھس جانا ہے, خطرناک قدم اٹھانے کا وقت آ گیا, تو لوگ آسانی سے خطرناک قدم اٹھا لیتے تھے, کیونکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ موت کا دن مقرر ہے, جو دن لکھا ہوا ہے اسی دن موت آئے گی, اس سے پہلے موت نہیں آئے گی, تو خطرناک قدم بھی آسانی سے اٹھا لیتے تھے. تو جو بھی عزم ہوتا تھا, اس عزم کو پورا کرنے سے ان کو کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی تھی, کوئی پہاڑ ان کے ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا. اس لیے کہ یقین تھا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, ہم پریشان کیوں ہوں, جو کرنا سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرو, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو یہ تقدیر کا جو مسئلہ بتایا گیا ہے, اس سے بڑے فائدے ہیں, بڑی حکمتیں اس میں. اور جب آدمی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی مصیبت چلنے کے لیے ٹائم بھی لگ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا ٹائم ہے اتنا لگ کے ہی وہ دور ہوگی, جب یہ بات اس کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا آدمی پریشان نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا جلدی, یہ فائدہ, اور دل کمزور نہیں ہوتا اس کے. ایسے جب تقدیر پر ایمان ہے, جب یقین ہے کہ اللہ ہی دینے والے ہیں, اللہ ہی مصیبت روکنے والے ہیں, تو اب وہ مصیبت کو روکنے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے ناجائز کام نہیں کرے گا. جب کرنے والے وہی ہیں اور تدبیر ہم کو اس لیے کرنا ہے کہ اس کا حکم ہے, تو جائز تدبیر ہی کرے گا, ناجائز گناہ کی تدبیر نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ناجائز تدبیر کر کے الٹا اللہ کو ناراض کر کے فائدہ کیا, جائز تدبیر کریں گے اس لیے کہ اس کا حکم ہے, میری تدبیر سے تو کام ہونے والا ہے نہیں. تو تقدیر کی عقیدے کی وجہ سے آدمی ناجائز تدبیریں نہیں کرے گا, ناجائز علاج نہیں کرے گا, ناجائز کام نہیں کرے گا. اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پوری جتنی تدبیریں حالات کو بنانے کی ہے وہ آدمی کرتا رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی خوب کرے گا. اس لیے اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اصل کام کرنے والے تو اللہ ہی ہیں, وہ چاہیں گے تو ہی ہوگا, تو وہ پوری تدبیریں کرنے کے باوجود دعائیں خوب کرے گا, اللہ کو بہت منائے گا. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا, جب دعائیں زیادہ کرے گا تو اس کے دل کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا اور دل کو سکون ملے گا, اور یہ پوری راحتوں کی جان ہے، دل کا اللہ سے تعلق ہو جانا. کسی کو اللہ پہ اعتماد ہو گیا، اللہ سے سچا تعلق ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کو سکون مل رہا ہے، تو ہزار مصیبتوں میں بھی اس کو کوئی پھر پریشانی نہیں رہے. سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آئیں آدمی بس خوش رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اور اللہ سے تعلق بن جاتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. یہ تمام راحتوں کی جڑ ہے اللہ سے تعلق بنا رہنا. اور ایک کام یہ کرے گا اس میں کہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی تدبیر کو بھی آدمی عمل میں لائے گا. یہ چھوٹی ہے نا، آپ کیا کرنا، ایسا نہیں سوچے گا. جتنا اس سے ہو سکتا ہے ایک پیسے کی بھی تدبیر کر سکتا ہے تو وہ کرے گا. کیوں؟ اس کا یقین یہ ہے کہ کرنے والے تو اللہ ہیں، اللہ چھوٹی تدبیر کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں، میری چھوٹی سی تدبیر کو بھی اللہ بہانہ بنا سکتے ہیں. اس لیے میں ایک تدبیر بھی چھوڑوں گا نہیں، جتنے میرے سے ہو سکتے ہیں تدبیریں سب کروں گا. تو اس میں آدمی اپنی پوری قوت فکر کو استعمال کرے گا، یہ عقیدہ اگر اس کا صحیح ہے. اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارے گا. اب جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو نہیں سمجھا، مسلمانوں میں ایسے لوگ جنہوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، تقدیر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے خاموش بیٹھے رہنا، دکان کھولنا تقدیر پہ بھروسہ کر کے محنت نہیں کرنا، چل رہے ہیں تو انہیں چلتے، بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرنا اور تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے، بچے اچھا نکلنا ہے تو اچھے نکلتے ہیں، یہاں اپن کیا کرے تو کیا ہونے والا ہے. تو جو لوگ تقدیر کا صحیح مطلب نہیں سمجھے، وہ لوگ اس سے یہ مطلب سمجھے کہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے بس صابر و شاکر ہو کے مست رہنا، غافل رہنا، کب مجھے کیا کرنا ہے، کب ترقی کا موقع سامنے آ رہا ہے، یہ سب نہیں سوچنا، خالی مست چلتے رہنا. اللہ کا بھروسہ کا مطلب آنکھ بند کر کے چلتے رہنا، نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، نہ حالات کو سمجھنا، نہ موقعوں کو سمجھنا، نہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا، بس خالی جو کرتے اللہ کرتے، یہ سمجھ کے بعض لوگ چلتے ہیں. اور لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے سمجھتے ہیں، جبکہ یہی تقدیر کا عقیدہ جس نبی نے ہم کو سکھایا، اس نبی کی پوری زندگی محنت سے بھری ہوئی، عمل سے بھری ہوئی، کام کام کام، رات دن کام، تدبیریں، طریقے ہر طرح کے، جدوجہد سے بھری ہوئی زندگی ہے، اسٹرگل سے بھری ہوئی زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نام پہ چھوڑ دینے کی نہیں، تقدیر کے نام پہ چھوڑنے کی نہیں. اور بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اے عملو فکل میسر لما خلق، عمل کرو، اس لیے کہ جس کام کے لیے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اس کے حالات بنا دیے جائیں گے، لیکن وہ اس انجام تک اپنے کاموں کے ذریعے سے پہنچے گا، بغیر کام کے نہیں پہنچے گا. کسی کو فرسٹ کلاس رینک کے ساتھ کامیاب ہونا ہے تو وہ ایسا نہیں پاس ہوگا کہ سال بھر محنت نہیں کیا ایک دم رینک آ گیا، ویسا نہیں ہوگا. سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو محنت کی توفیق دیں گے، محنت کرے گا، مشق کرے گا، پورا دماغ لڑائے گا، یہ سب کرتے ہوئے پھر اول درجے میں کامیاب ہوگا، اعمال کے ذریعے سے جائے گا وہ نتیجے تک جو پہلے سے طے ہے. اور جو ایسے جو پہلے سے فیل طے ہے وہ ایسے ہی کام کرتے رہے گا جس سے فیل ہوتا ہے آدمی. تو برے نتیجے تک بھی آدمی اعمال کے راستے سے ہی جائے گا، برے اعمال کے ذریعے سے، اور اچھے نتیجے تک بھی اچھے اعمال، جانے کی جو روٹ ہے وہ اعمال ہے، عمل چھوڑنا نہیں، عمل کرتے ہوئے جانا ہے. کوئی جنتی ہے بولے تو اس کی زندگی میں جنتی اعمال چلتے رہیں گے، اس کے نتیجے میں جنتی بنے گا. تو انسان کا فرض کیا ہے، کام کرنا. اب اللہ تعالی کا منصب کیا ہے کہ نتائج جو ہے وہ نکالنا، وہ اللہ کا کام ہے. وہ سورہ لیل میں ارشاد فرمایا، ان سعیکم لشتا، تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ میدانوں میں ہے. خیر اس کو میں چھوڑتا ہوں، وقت کم ہے. تو دین ایک ایسی ہے سمجھنے کی چیز ہے، دین آخرت میں کامیاب ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے جو ضروری کام ہیں اس میں بھی کم ہمتی کو دین میں پسند نہیں کیا گیا. دنیا کے کام، چھوٹے چھوٹے دنیا کے کام، ضروری کام نہیں، پوری ہمت استعمال کرو، پوری تدبیر استعمال کرو. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا مقدمہ آیا, اس نے کہا کہ یہ میرا حق ہے, اس نے کہا یہ میرا حق ہے. تو دونوں کے دلائل سن کر, دونوں کی باتیں سن کر حضور نے ایک فیصلہ کر دیا. اس میں فیصلے میں ایک آدمی جیت گیا, دوسرا ہار گیا. اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ آدمی اٹھتے اٹھتے حسبی اللہ و نعم الوکیل بولتے ہوئے اٹھ رہا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, وہ بہترین کام بنانے والا ہے. کتنا اچھا جملہ ہے یہ. ہارنے والا جس کو مقدمے میں ہار گیا وہ یہ کہنے لگا حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. تو حضور نے روک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم ہمتی اللہ کو ناپسند ہے. اگر تمہارا حق ہے, بولنے کا مطلب یہ تھا اگر اس مقدمے میں تم صحیح ہو تو اس کے لیے پورے پروف لاؤ, تم پوری محنت کرو تمہاری حق تم کو ملنے کی, یہ اللہ کا حکم ہے. پوری ہمت دکھاؤ, پوری محنت کر کے ثابت کرو کہ تمہارا حق ہے. تم مقدمے میں اپنا حق ثابت کرنے کے لیے محنت نہیں کر کے اللہ پہ میرا بھروسہ ہے, ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہو رہے. کم ہمت, ہوشیاری سے کام لو. حضور نے فرمایا پوری ہوش سے, عقلمندی سے کام لو, کوشش میں تدبیر میں کمی نہ ہو. اس کے بعد بھی اگر کام نہ ہوا تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل, خدا کی مرضی اب میری قسمت. جب کہو, پوری کوشش کرنے کے بعد کہو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفع کی چیز کوشش کر کے حاصل کرو, جو بھی اپنے نفع کی چیز ہے, اور اس کے لیے اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو. اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ مصیبت آ گئی, محرومی ہو گئی, اس وقت اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں فلاں موقع پہ ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا, فلاں میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا, کام ہو جانے کے بعد اس طرح ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا ایسا, اس وقت یہ کہو اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اس لیے ہوا, اس کو جو منظور تھا وہی ہوا. بولنے کا مطلب کام ہونے سے پہلے تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ پوری محنت کرو, پوری عقل استعمال کرو. جب صحیح عقل استعمال نہیں کر کے بعد میں ارے فلاں ٹائم پہ ایسا کرنا تھا, ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا, کام ہو جانے کے بعد ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا ایسا کرے تو, یہ حضور نے فرمایا یہ شیطان کی کنجی ہے آدمی کو پریشان کرنے کی. اس لیے کہ جو واقعات ہو گئے اب پریشان ہونے کا فائدہ کیا ہے. کام ہونے سے پہلے عقل استعمال کرنا تھا, اب کام ہونے کے بعد تقدیر. ایسا ہی لکھ کے تھا اس لیے ہوا, اس لیے اب میں سوچوں گا نہیں, ختم, اب کیا کرنا ہے وہ سوچوں گا. تو جب کام ہو گیا ہے, کوئی برا رزلٹ آ گیا ہے, تو اب بولو تقدیر میں یہی تھا, اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا اس لیے وہی ہوا. یہ مسلم شریف کی روایت. اب یہاں تقدیر کے عقیدے کے سلسلے میں دو سچائیاں وہ یاد رکھنے کی, دو سچائیاں ہیں, حقیقتیں دو ہیں جو اپنی جگہ پر صحیح ہیں. ایک سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام دنیا کے ایک ایک واقعے پہ, ایک ایک ذرے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر اس کائنات میں حرکت نہیں کر سکتی. اللہ کا پورا اختیار ہے, اسی کے تحت, اسی اختیار کے تحت انسان بھی ہے, اس کے اعمال بھی ہیں. انسان کے اعمال بھی, اس کی زندگی بھی اللہ کی قدرت اور مشیت کے اندر ہے, اس کے باہر نہیں ہے. اگر ہم ایسا نہیں مانیں گے تقدیر کو, تو ایک ایسے اللہ کو ماننا پڑے گا جس کے اختیارات محدود ہے. وہ چور پہ اس کو کنٹرول نہیں ہے مان رہے آپ, نہیں ہے, پورا کنٹرول ہے, اس کے باوجود موقع دے رہے. اگر مجبور ہے کہ سب گناہوں کو دیکھ رہا کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ کا عیب ہے, عیب دار ہو گئی اللہ کی ہستی. تو ایسا اگر نہیں مانیں گے ہم کہ انسان کے اعمال پر بھی اللہ قادر ہے, اس کی مشیت کے تحت ہے, یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کی قدرت کو ناقص ماننا پڑے گا, اللہ کی جو شہنشاہی ہے, حکومت ہے, اس کو ناقص ماننا پڑے گا. اور اللہ کمال والے ہیں, باکمال ہے. تو ایک سچائی ہے اللہ ایک دم ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں, اسی کی قدرت اور مشیت کے اندر ہم بھی ہیں, ہمارے اعمال بھی ہیں. اور دوسری سچائی یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کرنے اور نہ کرنے کا کچھ نہ کچھ اختیار اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. جھوٹ بول بھی سکتا, نہیں بھی بول سکتا, تقدیر کا یہ مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولنا پکا ہے, وہ بولے بغیر اس اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو پھر یہ مفہوم نہیں ہے تقدیر کا. کچھ نہ کچھ اس کو اختیار ہے, جھوٹ بولوں یا نہ بولوں اس میں اس کا اختیار ہے. تو ایک طرف اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے, دوسری طرف ہمارا بھی اختیار ہے, اس کے اندر میں ہے, اس کی قدرت کے اندر میں ہم کو بھی اختیار ہے. اگر بالکل آدمی کو مجبور ہم تسلیم کریں گے تو پھر ہماری کوئی گناہ کی ذمہ داری پھر ہم پہ نہیں رہتی. انسان کا بھی اختیار ہے, وہ کسی نہ کسی ٹائپ کا اختیار ہے, اس لیے کہ کرتے وقت تو ہم کو مجبوری نظر نہیں آتی نا, ارادے سے بدماشیاں کرتے, اختیار تو کلیئر نظر آ رہا ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں اختیار ہے. ایک آدمی حضرت علی سے آ کے اس نے پوچھا, آدمی اپنے اعمال پر کتنی قدرت رکھتا ہے سمجھائیے. بولے تو بولے اس کو ایک پاؤں اٹھاؤ, بولے پیر اٹھا لیا, ایک پیر پہ ٹھہرا, اس کے بعد بولے یہ دوسرا پاؤں بھی اٹھا, بولا تو بولا حضرت کیسا اٹھا سکتے, ایک پیر تو اٹھا سکتے دوسرا کیسا اٹھا سکتے. تو حضرت علی نے فرمایا بس اتنا ہی مجبور ہے, اتنا ہی اختیار, مکمل اختیار بھی نہیں ہے, مکمل بے اختیاری بھی نہیں ہے. اختیار ہے انسان کو, مشروط اختیار ہے, ورنہ انسان میں اور جانور میں فرق نہیں رہ جائے گا. مجبور ہے تو جیسے بیل مجبور ہے, جیسے گدھا مجبور ہے, ہم بھی وہی لیول پہ آ جائیں گے اگر اختیار نہ مانا جائے. اختیار ہے انسان کو, اگر اختیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ تمیز کیوں ڈالتے تھے اللہ ہمارے اندر, اور یہ جزا اور سزا, یہ حشر کا دن, اور یہ شریعت, یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو نہ کرو, یہ ہم کو کیوں بولتے تھے؟ اگر کرنے نہ کرنے میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہوتا تو کرو کیوں بولتے تھے, نہ کرو کیوں بولتے تھے؟ ایسے نبیوں کو بھیجنا بھی بیکار ہوتا تھا, جب سب آٹومیٹک چلنے والی ہے سب کی لائف, تو نبی کو بھیج کے یہ کرو یہ مت کرو بولنے کا, نبیوں کی اتنی قربانیاں دینے کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ دو سچائیاں اپنی جگہ ہیں. اللہ ایک دم پاورفل ہے, کائنات کے ذرے ذرے پر ہمارے اعمال پہ بھی اس کا کنٹرول ہے, لیکن ہم بھی اختیار والے ہیں. تو یہ دونوں سچائیوں کو ایک ساتھ قرآن مجید نے تفصیل سے سمجھایا ہے, اس کو تسلیم کرنے کے لیے کہا ہے, اس کی تبلیغ کی ہے. فرمایا لا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کی اجازت سے, کچھ بھی ہوتا ہے ایک تنکا بھی تو سب تقدیر میں ہے. ایک طرف یہ کہا گیا اور دوسری طرف کیا گیا, کل نفس بما کسبت رہینہ, کہ ہر نفس تمہارے جو اعمال ہے وہ اعمال کے بدلے میں تم رہن ہو, تمہارے اعمال کا رزلٹ مل کے رہے گا. ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں, دونوں پہلو قرآن سمجھا رہا ہے ایک ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے اللہ نے انسان کو ارادے کی طاقت دی, یہ کروں گا یا نہیں کروں گا یہ طاقت اللہ نے خود دی ہے, اور اعضاء کے استعمال کی طاقت دی, جیسا چاہے اپنے اعضاء کو یوز کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. یہ جو محدود قدرت ہے, لمیٹڈ قدرت ہے, اسی کی وجہ سے ذمہ داری ہے کہ اچھا کرے برا نہ کرے, اور اسی کی وجہ سے قیامت میں پکڑ ہے, اور اسی وجہ سے شریعت میں بلا ارادہ کوئی عمل ہے تو اس پہ سزا نہیں ہے. ارادہ نہیں کیا آدمی غفلت سے نماز چھوٹ گئی, غفلت سے کسی وجہ سے, کبھی ایک مرتبہ غفلت سے کوئی چیز ہو گئی تو اس پہ پکڑ نہیں, نیت دیکھی جاتی. آدمی ایسے ہی اس نے تیر چلایا تھا وہ لگ گئی کسی, لکڑی سے مارا مگر سامنے والے کی جان ہی نکل گئی, تو قانون فرق کرتا ہے اس کو. کیوں؟ انسان اس وقت مجرم بنتا ہے, ذمہ دار بنتا ہے جب نیت سے کرے, بلا ارادہ نیند میں جو ہے اٹھا کے ایسا ہاتھ مارتے ہی کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اب نیند میں مارا کیا کریں گے؟ تو شریعت میں اس لیے ارادے کی اہمیت ہے, بلا ارادہ کچھ ہو تو اس پہ پکڑ نہیں. بہرحال اس طرح سے اگر دو چیزوں کو آدمی تدبیر دے تو پھر اللہ کی قدرت میں بھی کمی نہیں رہتی, فرق نہیں آتا, اور انسان مکمل مجبور ہے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہی قدرت دی ہوئی ہے, لیکن جب چاہے اس قدرت کو چھین سکتا ہے, لیکن اس کا اپنا قانون ہے کہ قیامت آنے تک میں اختیار دوں گا, اپنا اس کا وعدہ ہے. اس وجہ سے فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان لاؤ, فمن شاء فلیکفر. آدمی کا اختیار ہی نہیں ہوتا تو ایسا کیوں بولتے تھے؟ من عمل صالحا فلنفسه, جو بھی اچھائی کر رہا ہے اپنی جان کے واسطے کر رہا ہے. تم جو کر رہے ہو اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو, یہ چیزیں بتا رہی کہ اختیار ہے ہم. ایک عجیب مصلحت قرآن و حدیث میں رکھی گئی ہے کہ اس پہ تو بہت زور دیا گیا ہے, تقدیر کو مانو, تقدیر کو مانو, تقدیر کو مانو, ماننے پہ بہت زور ہے, مگر اس پہ بات چیت کرنے کو منع کیا گیا ہے, اس پہ ڈسکشن کر کے گہرائی میں جانے کو منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے سختی سے کہ بالکل تقدیر پہ بالکل بحث نہیں ہونا چاہیے, یہ راز ہے اللہ, یہ بتا دیا گیا ہے, اس کی گہرائی میں اتر کے پوری فلسفی تلاش کرنا یہ بالکل منع کیا گیا ہے, اس سے گمراہ ہو جاتا ہے آدمی, تو اس سے استفادہ وہی ہوتا. اب ایک نقطہ ایک رہ جاتا ہے, بھی جب دوزخی جانا پہلے سے طے ہے, جنتی جانا طے ہے, تو پھر ہم کیا کرنا, اور جو ہے تقدیر ہے ہی پہلے, تو پھر ہم تو مجبور ہے, ایسے خیالات آتے ہیں پوری بحث سننے کے بعد بھی. ایک سمپل جواب یہ ہے کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے سب کے دل میں, جس چیز پہ ہم قادر نہیں تھے اس کی اگر ہم کو سزا دی جائے گی تو وہ تو انصاف کے خلاف ہو جائے گا, سب کچھ تقدیر میں پہلے سے ہے تو پھر ہم کو کیوں پکڑا جاتا ہے, ایک سوال آ سکتا ہے. اس کی تھوڑی تشریح تو پچھلے میں ہو گئی ہے, مگر ایک سادہ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. ہمارے اندر یہ ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ڈالنے والے ہیں. یہ جو نیچر ہے ہمارا جو انصاف سے محبت کرتا ہے, نا انصافی کو ناپسند کرتا ہے, انہوں نے خود یہ بنایا ہے. جب وہ خود ظالم ہوتے تو ایسا نیچر ہمارا بناتے ہی نہیں تھے. اور جس اللہ نے ہم کو تقدیر کا راز بتایا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کے پیچھے تقدیر ہے, اسی اللہ نے اسی قرآن میں بتایا ہے کہ تمہارا اللہ نا انصاف نہیں ہے, ظالم نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید, میں بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. تو جب وہ ظالم نہیں ہے تو پھر ہم کو ظلم کی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو اطمینان دلائیں کہ جس اللہ نے تقدیر بتائی وہی اللہ نے بتایا کہ اللہ ظالم نہیں ہے. پوری بات تو یہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے جو ہے اس میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن اس کا ماننا ضروری ہے, اس سے پوری زندگی کو کنٹرول کرنے میں سہولت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالی سے راضی رہنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.